کہ ہم نے اس صورت کو تقسیم کر دیا, آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے, بندہ جو مانگے میں اس کو دوں گا. صرف سورہ فاتحہ پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے دیوبند میں چھ مہینے سے زیادہ درس دیا. روزانہ فجر کے بعد گھنٹوں درس دیتے تھے, اور یہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر امام ابن قیم نے کتاب لکھی مدارج السالکین, 3 جلدوں میں کئی ہزار صفحات صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف ایک جملے کی تفسیر, کئی ہزار صفحات پہ 3 ضخیم جلدیں مدارج السالکین. اللہ کی طرف جانے والوں کے راستے کی منزلیں قرار دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کہاں ہے غور کرنے والے. حتیٰ تعلموا ما تقولون, نماز نماز کے ایک ایک جملے پر, ایک ایک دعا پر, ایک ایک لفظ پر اگر امام اور نمازی سارے غور کرتے تو سب کی دنیا بدل جاتی. حتیٰ تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جاننے لگو تم کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد, تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے اسے اون یا نیند آئے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ دے, جا کے سو جائے, آرام کرے. حتی یذهب عنه النوم, متفق علیہ حدیث ہے, یہاں تک کہ نیند کا اثر ختم ہو جائے. کیوں؟ فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه, اگر تم نیند یا اون کی حالت میں اور تم اپنے پہ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم استغفار پڑھ رہے ہو دعا, اور حقیقت میں تم اپنے آپ کو بد دعائیں اور دوسری غلط قسم کی باتیں. اس انسان جب اونگ میں اور نیند میں ہو اسے کیا پتا زبان سے کیا نکلتا ہے. تو نشے کی حالت ہو تب بھی نماز سے منع کیا, اور نیند کی حالت ہو تب بھی نماز سے منع کیا, اس لیے کہ نماز اور عبادت ہے جس پر دین, یعنی اساس دین کی نماز ہے. تو نماز اگر درست ہو جائے امت کی سارے معاملات درست ہو جائیں, نماز اگر اسی طریقے پہ پڑھی جائے جس طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے, پھر حالت ایسی ہو جائے کہ فرشتے نظر آنے لگے اور انسان واقعی یہ سمجھے کہ ہاں نماز کی حالت میں جو سرور ملتا ہے وہ کسی اور عبادت کا نہیں ملتا. نمازی کے لیے واجب ہے کہ اسے جاننا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اب دعائے قنوت میں چونکہ ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا اور ترجمہ نہیں سکھایا جاتا اور ترجمے پہ غور نہیں کیا جاتا, سبحان ربی العظیم میں نمازی کیا کہہ رہا ہے, سبحان ربی الاعلی میں نمازی کیا کہہ رہا ہے, اور دوسری دعائیں. اس لیے کئی لوگ بیچارے وہ ناسمجھی اور سادہ لوہی میں وہ قنوت کی دعا میں ونشکرو کا ولا نشکرو کا کو عکس پڑھتے ہیں کہ ایک ونشکرو کا ولا نشکرو کا, اس لیے کہ اس بیچارے کو یہ علم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اے اللہ ہم تیرا کفر کرتے شکر نہیں کرتے, ونشکرو کا ولا نشکرو کا ایسے ہے تو بیچارے وہ ونشکرو کا ولا نشکرو. تو اس لیے یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا یہ عظیم اور عجیب ٹکڑا ہے, حتی تعلموا ما تقولون. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ امام ابن کثیر نے لکھا, ورنہ اگر ہم مسئلے کو بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں نئی نئی باتیں. امام ابن کثیر نے لکھا, مسلمہ بات ہے, اصولیوں کی یہ بات ہے کہ نماز کا معنی, نماز کا مفہوم, نماز کی حقیقت, یہ ہر امام ہر خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمازیوں پر محنت کرے روزانہ مہینوں برسوں, تاکہ ذہن ایسا بن جائے کہ پھر نمازی ایسی نماز پڑھے کہ پھر نماز میں خوب طویل کراتے ہیں, اور نماز انسان کو برائی سے روکے, اور نماز انسان کو ایسا اپنا گرویدہ کر لے کہ وہ کہے کہ ابھی اور ابھی اور ابھی اور ابھی اور. اس وقت ہوگا جب نماز کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ پہ غور ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ہر عبادت کے لیے طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں ضروری ہیں. اور نماز کے بارے میں تو احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور چابی یہ طہارت ہے، ترمذی میں ہے، اور دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت اگر نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے طہارت. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. پہلی چیز یہاں یہ معلوم ہوئی کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی حالت میں یا مسجد کے لیے جانے میں یہ ضروری ہے کہ انسان نشے کی حالت میں نہ ہو، اور اس کا دل اور دماغ بھی پاک ہو، اور اس کا بدن اور کپڑے بھی پاک ہوں. والا جنو بن میں اسی طرف اشارہ ہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ جب بالغ مرد اور عورت احتلام یا ہم بستری کی وجہ سے یا حیض اور نفاس مخصوص ایام کی وجہ سے مردوں اور عورتوں پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ ہے حالت جنوب. اور یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت مرد پر یا عورت، یہ ہے حالت جنوب. اور یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت مرد پر یا عورت پر طاری ہو تو پہلی فرصت میں فوراً غسل کر لینا چاہیے تاکہ جنابت اور ناپاکی والی حالت سے پاکیزگی والی حالت میں چلا جائے. جو بعض عورتوں یا مردوں کی عادت ہے کہ مشکو بغیر عذر یا یوں اس کی تاخیر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے. پہلی فرصت میں انسان کو طہارت حاصل کر لینی چاہیے. طہارت کے عام مسائل ہم نے اس سے قبل بیان کیے، عورتوں کے لیے خاص طور پہ عورتوں کی طہارت کے مسائل کے عنوان سے درس ہوا، اس کا کیسٹ موجود ہے، اس میں تفصیل سے حیض اور نفاس اور عورتوں سے متعلق جو طہارت کے مسائل ہیں ان کو ہم نے بیان کیا. یہاں اصولی طور پہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ ایسی مخصوص حالت کسی مرد یا عورت پر طاری ہو اسے کرنا واجب ہے، لیکن اس سے کھانا پینا وغیرہ وہ حرام نہیں ہوتا. ایسی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں جانا منع ہے، مسجد سے گزرنا جائز ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے، عابری سبیل، کسی ضرورت کے تحت یا انسان اگر حرم یا مسجد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، ٹھہرنا اور رکنا اور بیٹھنا اور عبادت کرنا یہ منع ہے. قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، اور قرآن پاک کو چھونا منع ہے، اور نماز پڑھنا منع ہے، اور روزہ رکھنا عورتوں کے لیے ان ایام میں منع ہے. البتہ قرآن پاک کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھی جائے تو اس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے. اس کے علاوہ کھانا پینا یا کھانا پکانا یا برتن دھونا یا کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ہم پہلو ہونا، اور مباشرت جو وہ مخصوص مباشر رکھنا ہو بدن کے دوسرے حصوں سے لطف اندوزی، اس کی شریعت میں اجازت ہے. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان ایام میں ہم لیٹتے تھے اور گفتگو کرتے تھے اور کھانا وغیرہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کو وہ دھوتی تھیں اور آپ ان کی گود میں اپنا سر رکھتے تھے، اور فرمایا کہ پانی پینے کے لیے ایک ہی برتن استعمال ہوتا تھا، اور جہاں وہ اپنے ہونٹ لگاتی تھی اسی مقام پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہونٹ لگاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی ایسی نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی ان سے دور رہے، ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا تلاوت کرنا منع ہے، باقی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا نارمل جتنے کام بھی ہیں ان کاموں پر اور گھر کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا سوائے اس ایک مخصوص تعلق کے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ مجھ سے کہا کہ وہ کپڑا میرا جتنا بڑا ہوا ذرا مجھے تم لا کے دے، جو حجرے کے قریب تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ عرض کرنے لگی کہ ان نہایت ایام سے ہوں، تو فرمایا کہ بھائی وہ جو ناپاکی ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام نارمل امور ہیں خواتین گھروں میں جو انجام دیتی ہیں وہ، بلکہ یہاں تک وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتعرق، مجھے پسینہ بھی آتا تھا، وہ پسینہ برتنوں کپڑوں وغیرہ پہ لگتا تھا، لیکن وہ برتن اور کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، تو پسینہ وغیرہ اگر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، جنابت کی حالت میں بھی منع ہے، الا عابری سبیل، اور تخت سے اسے مراد یہ کہ غسل فوراً پہلی فرصت میں کر لیا جائے، عابری سبیل سے وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گزرنا، ممر اس کو کہتے ہیں، وہ ان کنتم مرضى، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہوا بیماری کی حالت، اور دوسری او علی سفر، سفر کی حالت، او جاء احدكم من الغائط، غائط یہ اصل میں نشیبی علاقہ، جو اوٹ میں چھپی ہوئی جگہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ بیت الخلاء کے وقت انسان چھپتا ہے اور دور جاتا ہے، کسی چیز کی اوٹ لیتا ہے، اس لیے اس کو غائط کہا جاتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ او لامس، یہاں لمس استعمال ہوا، ایک ہے لمس اور ایک ہے مس، مس سین، مس اور لمس کا لفظی اور لغوی معنی ہے چھونا، کسی چیز کو چھونا، لیکن یہاں اس سے مراد چھونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہمبستری یعنی مباشرت ہے، اور یہ اس سے قبل سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہی معنی، کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تو وہاں پر بھی جو مس کا لفظ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 میں، وہاں پر بھی مس سے مراد صرف چھونا نہیں تھا بلکہ مباشرت تھی، یہاں بھی یہی مراد ہے. امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ نے یہی چیز مراد لی ہے کہ او لامستم النساء، اگر تم نے مباشرت کی ہو بیوی سے. یہاں مس اور لمس کے بارے میں سے قبل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ شہوت اگر ہو تو چھونے سے بھی انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جیسا کہ یہاں اس سے مراد اگر مباشرت ہو تو پھر ظاہر ہے اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ غسل واجب ہے. یہاں مس سے، لمس سے مراد مباشرت ہے. اولا مسلم النساء، ظاہر ہے ان حالتوں میں انسان اگر ہو تو غسل اور غسل کرنا کی ضرورت پیش آ جائے، فلم تجدو ما، اور پھر تم پانی نہ پاؤ. یہاں ما کا لفظ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس لفظ سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی بھی قسم کا پانی، وہ صاف پانی ہو یا بدبودار پانی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، لیکن پانی ہو تو اس سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی کا صاف ہونا یہ شرط ہے. پانی اگر نہ پا، یہاں اس کی تحدید نہیں کی گئی کہ پانی کیسے نہ پا، تو یہاں ہم نے کہا کہ جو سمجھ بوجھ ہے، فراست ہے، اس کی ضرورت پڑی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ فلم تجدوا ماء، انت میں پانی نہ ملے، اور احادیث میں بھی یہ ہے کہ پانی نہ ملے، لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ تحدید نہیں ہے کہ پانی کہاں نہ ملے، کیسے نہ ملے، کتنا نہ ملے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، اور فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. تو جو عقل سے پیدل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی نعمت سے محروم کر رکھا ہے، تو وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بیچارے معذور اس لیے ہیں کہ عرب کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، عرب کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس آدمی کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ آپ کو کیسے کوئی چیز دے سکتا ہے، اور کیسے بتا سکتا ہے کہ اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے. اب یہاں قرآن نے صرف یہ کہا فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہاں مسجد پر بیٹھا ہوں، یہاں پانی نہیں ہے، اس سڑک کے پار پانی ہے لیکن یہاں نہیں ہے، تو قرآن پر پڑتا ہے کہ تم پانی پر میں تیمم کروں. ہر آدمی اپنی مرضی سے دین میں منہ سے منہ کیا کرے گا، تو فقہا نے آ کر یہ فرمایا کہ اس کی حد مقرر کی جائے حالات اور احوال کے اعتبار سے، اور فقہا وہ ہیں جو تابعین کے دور کے لوگ ہیں، بہترین زمانے پر، خصوصاً امام ابو حنیفہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین زمانے بہترین ہیں، میرا زمانہ، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا، تابعین ہیں، بہترین زمانے والے ہیں، اور اسی طرح باقی ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو فقہا کی فقہ کی یہاں ضرورت پڑی۔ اب آپ کیونکہ صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے، تو اب آپ بتائیے کہ اس کی کیا تفسیر ہوگی۔ فقہا نے فرمایا کہ کم از کم ایک میل کے برابر چاروں طرف گھوم پھر کر، تحقیق کر کے، تلاش اور جستجو کر کے، جدوجہد کر کے، یہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہاں ایک میل تک تقریباً کوئی قریب میں پانی نہیں ہے، اور پانی بھی فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے پانی حقیقی طور پہ موجود نہ ہو، ایک ہے پانی حکمی طور پہ موجود نہ ہو۔ حقیقی طور پہ موجود نہ ہو کہ پانی ہی نہیں ہے کہیں، یہ تو حقیقی، اور حکمی یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس پانی کے استعمال سے وضو اور غسل کرنے والے کو تکلیف ہوگی، یہ بیمار ہے، بیماری، زخم وغیرہ بڑھ جائے گا، تکلیف ہوگی، سردی اتنی سخت ہے کہ اگر پانی سے وضو یا غسل کیا تو مر جائے گا، یا پانی ایسے آدمی کے قبضے میں ہے جو پانی دینا نہیں چاہتا اور پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا پانی اتنی مقدار میں ہے کہ اگر اس سے وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے تو لوگ پیاسے مر جائیں گے اگر آئندہ کسی وقت پانی نہ ہوا تو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو حکمی طور پر اس کے ذمن میں آتی ہیں کہ پانی نہ ہو، اور پانی کا حصول بھی نہ ہو، اور پانی کا حصول ہو تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، تب ایسی حالت ہے، تب فلم تجدوا ماء فتیمموا۔ تیمم اصل میں تیمم کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، یمم، یہ تیمم، تیمم اس کا معنی ارادہ کرنا، تیمم۔ فتیمموا صعیدا طیبا، صعید کہتے ہیں زمین کا بلندی والا حصہ، اور طیب پاک کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اس سے یہ مراد ہے کہ زمین کا پاک حصہ، چونکہ یہاں لفظ مٹی استعمال نہیں ہوا، اس لیے امام ابو حنیفہ جن کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد زمین کی مٹی اور مٹی کی جنس سے نکلنے والی ہر چیز شامل ہے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں سعیدن، یہ نہیں ہے کہ ترابن، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ فرمایا سعیدن، تو سعید میں جنس ارض، ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، مٹی کے برتن ہیں، یا اینٹیں بنتی ہیں مٹی سے، یا کسی پلاسٹک پر، لوہے پر، کپڑے پر مٹی کا گرد و غبار ہے، تو جن سے زمین سب چیزیں اس میں شامل ہیں، جبکہ باقی آئمہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف مٹی سے تیمم ممکن ہے، جائز ہے، مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ تیمم نہیں کریں گے، لیکن جو صحیح مسلک ہے ظاہر ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ قرآن کا لفظ جو ہے ظاہری بتا رہا ہے فتیمموا صعیدًا صعیدًا طیبًا، فتیمموا صعیدًا طیبًا تمسحوا بوجوہکم وأیدیکم، مسا کرو، پھیرو اپنے ہاتھوں پر اور چہروں پر۔ تیمم کے لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ارادہ اور نیت یہ کی جائے پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یہ مٹی پر یا جس چیز سے تیمم کرنے کا ارادہ ہے اس پر دونوں ہاتھ رکھے جائیں یعنی مارے جائیں، اور پھر اگر یہ خطرہ ہو کہ ہاتھوں پہ کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی زیادہ ہے تو اس کو آپ کھو سکتے ہیں اور یہ جھاڑ بھی سکتے ہیں۔ امام احمد اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ ہے دو مرتبہ ہاتھ لگانے پڑیں گے اس مٹی پر، ایک مرتبہ ہاتھ بازوؤں اور کوہنی تک کے لیے، اور ایک مرتبہ چہرے کے لیے، جبکہ امام مالک اور بعض دوسرے ائمہ کا مسلک ہے کہ ایک مرتبہ ضرب لگائی جائے گی، تو اپنے دونوں ہاتھ یہ مٹی پہ یا اس چادر پر یا جس چیز پہ آپ نے تیمم کرنا ہے اس پہ دونوں ہاتھ ماریے, اور مارنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اس طریقے سے پھیر دیا جائے گویا کہ آپ جس وقت پانی لے کے اپنے پورے چہرے کو تر کرتے ہیں, تھوڑی سے ماتھے بالوں کے آغاز تک اور دونوں کانوں تک دائیں اور بائیں میں, اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں کھلال کیا جائے, اور دوسری مرتبہ جب دونوں ہاتھ اس مٹی پہ مارے جائیں تو پھر دائیں ہاتھ یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے یوں کر کے گزار کر اس کو دائیں ہاتھ یعنی دائیں جو آپ کا بازو ہے اس کے سیدھی جو سیدھا وہ اوپر والا حصہ ہے سیدھا پشت نہیں بلکہ یہ حصہ اس پر پورے ہاتھ کو پھیرا جائے, دائیں ہاتھ اس کی انگلیوں کے سرے اور انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں پر لگا کر انگلیوں کے بیچ میں پھر ہتھیلی اور اس طریقے سے کہنی تک لائیے, اور پھر اس کو الٹا کیجیے دائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو الٹا کیجیے تو بائیں ہاتھ کی پشت یہ دائیں ہاتھ کی پشت پر اس طریقے سے کرتے ہوئے پھر آخر تک یوں لے آئیں گے, اور یہی حرکت بائیں ہاتھ سے کیجیے دائیں ہاتھ سے کیجیے بائیں ہاتھ کے لیے. تو آغاز میں جو فقہا نے لکھا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چھال کر اپنے چہرے پہ پھیریے, اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھر مٹی پہ لگا کے اس طریقے سے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے اس طریقے سے اپنی کوہنی تک لے جائیے, اور پھر اسی دائیں ہاتھ کو الٹا کیجیے اس کی پشت پہ بائیں ہاتھ کی پشت لگائیے, اور یہی حرکت پھر کیجیے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے لیے, اور آخر میں یا شروع میں انگلیوں کا خلال کر لیجیے. یہ تیمم ہو گیا, یہ قائم مقام ہے غسل کا بھی اور وضو کا بھی. غسل کی ضرورت بھی نہیں رہی اور پانی کی ضرورت وضو کی ضرورت بھی نہ رہی اور غسل کی ضرورت بھی نہ رہی. یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ سوال کہ یہ چیز جو ہے پانی کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام مٹی کو کیوں بنایا گیا, تو اگرچہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی وجہ صریح صراحت سے موجود تو نہیں ہے, لیکن فقہا نے اور علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد جو متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مجھے اور میری امت کو پہلی امتوں پر پہلے نبیوں پر جو فضیلتیں دی گئیں ان میں ایک یہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا, تو زمین پاک ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مٹی پاک ہے اس لیے کہ تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اور علامہ امام رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مٹی سے تیمم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النساء میں جو حکم دیا گیا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹی میں چونکہ عاجزی ہے کہ یہ نیچے ہوتی ہے, اس عاجزی کی وجہ سے اللہ اس کو وضو اور غسل جیسی اونچی اور بلند عبادت کا قائم مقام بنایا, تو اے انسان اگر تو عاجزی اور توازن کو اختیار کرے گا تجھے بھی اللہ بلند کر دے. یہ امام گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اس بارے میں. تو یہ مختلف حکمتیں ہیں اس کی کہ مٹی سے, اور اطباء کا یہ اصول ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو عام پاک صاف مٹی ہے اس میں شفا ہے, اور اس کی جو اس کا جو ملنا ہے انسان کے جلد کے ساتھ, پرانے جو طریقہ علاج تھا ابن سینا میں طریقہ علاج میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ خشک مٹی کا یا تر مٹی کا اپنے بدن کے ان حصوں پہ لگانا جو تیز دھوپ یا ہواؤں کو برداشت کرتے ہیں, یہ چہرے اور جلد کی حفاظت کے لیے مفید ہے. تو سفر کی حالت میں یا ان مخصوص احوال میں اس مٹی کے اس تیمم سے یقیناً بے شمار فوائد ہوں گے جن تک ہماری محدود عقل ابھی تک نہیں پہنچ سکی. وہ جیسے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی سوچ رہی ہے، عقل ابھی سوچ رہی ہے، اور عشق نے وہ سارے مرحلے ایک جسم میں طے کر دیے کہ جب یہ کہا کہ ہم آگ میں پھینکیں گے تو خلیل نے کہا ہمیں آگ بھی منظور ہے. تو اللہ کا یہ یعنی کرم ہوا کہ پہلی امتوں کی طرح ہمیں محروم نہیں رکھا گیا کہ عبادت کے لیے مسجد جانا ضروری ہے، طہارت کے لیے پانی سے طہارت لینا ضروری ہے، بلکہ ہم پہ کرم ہوا. فرمایا جہاں بھی تم، جہاں بھی تم کھڑے ہو کے اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، قبول ہے. اور اگر پانی نہیں ہے اس کا لیول بدل دے دیا. ان اللہ کان عفوا غفورا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.